کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو کوئی صبح و شام مجھ پر 10-10 بار درود پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی پیاری برکت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے کہ صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھیے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ پائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ فیضان اسلام اور ہمارا موضوع ہے میزبان۔ گزشتہ سلسلے میں بھی ہم نے اسی موضوع سے متعلق سوالات کو شامل کیا تھا، کچھ کالز، کچھ میسیجز، کچھ سوالات ہمارے باقی رہ گئے تھے، انشاءاللہ عزوجل اسے آج کے سلسلے میں ہم ضرور شامل کریں گے۔ بہت ساری باتیں ہم نے کی تھی میزبان کے حوالے سے اور اس کے حقوق کے بارے میں، مہمان کا کیا حق ہے میزبان پر، اسی طرح کچھ بنیادی ایسی باتیں کہ جو ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہو چکی ہیں اور اس کی وجہ سے میزبان تکلیف کا بھی شکار ہوتا ہے، بعض اوقات مہمان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے مدنی پھول حاصل کیے تھے۔ آج انشاءاللہ عزوجل مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ جب بھی کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ ہو تو اس نیک کام سے متعلق جتنی زیادہ آپ اچھی نیتیں کریں گے، انشاءاللہ عزوجل اتنی ہی زیادہ برکتیں بھی ملیں گی۔ اور سب سے بنیادی بات جو ہے ہر مسلمان کے ذہن میں ہر نیک کام کرتے وقت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو بھی نیک کام کر رہا ہوں اس سے میرا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنا ہے، رضا الہی عزوجل کی نیت ہونی چاہیے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی نیت، جو سیکھیں گے اس پر ہم عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، اور جن باتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل انہیں نوٹ بھی کریں گے۔ تو جتنی نیتیں اچھی زیادہ ہوں گی اتنی برکتیں بھی زیادہ ملیں گی۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ۔ پچھلے سلسلے میں میزبانی سے متعلق ہم نے کافی باتوں کو شامل کیا تھا اور کافی مدنی پھول آپ سے حاصل کیے تھے۔ مفتی صاحب ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی تھی کہ میزبان کو چاہیے کہ دعوت کے حوالے سے کنفرمیشن کر لیا کرے، اگر وعدہ کرتا ہے کسی کے ساتھ تو اس کے حوالے سے کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ آئیں گے نہیں آئیں گے، یا میری طرف سے آپ کو دعوت کنفرم ہے یا نہیں ہے، یا کس دن آنا ہے، یہ ساری باتیں وہاں پر ہم نے بیان کی تھی اور اس کے ضمن کے اندر کافی احتیاطیں اور مسائل کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ جب وعدہ کریں دعوت کے حوالے سے تو اس کو کنفرم کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے کیا یہ حکم شریعت کے زمرے میں بھی آتا ہے؟ اور اگر اس حوالے سے کوئی حکم شریعت ہے تو وہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان نوازی کے جو ویسے آداب اور احکام بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر تو یہ چیز داخل نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ بنیادی اسلامی اخلاقیات میں سے ہے۔ یعنی بنیادی اسلامی اخلاقیات میں یہ اصول ہے کہ آپ دوسرے کو ذہنی الجھن میں نہ ڈالیں۔ خیر خواہی جو الدین النصیحہ ہے، کہ دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، یہ اس کا تقاضا ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے دوسرا الجھن کا شکار ہو جائے۔ اب اس یہ اصول جو ہے یہ بیسیوں جگہ پر اپلائی ہو سکتا ہے، اس کی ہم اور بھی جو معاشرت کے اعتبار سے سلسلے کریں گے ان کے اوپر اس پر کلام کریں گے
انشاءاللہ،
لیکن یہ کہ ذہنی الجھن میں نہ ڈالا جائے، یہ بیسیکلی سامنے والے کو راحت پہنچانا ہے، اسے آرام اور سکون پہنچانا ہے۔ تو آرام اور سکون پہنچانا جو ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ اور بطور خاص الجھن دور کرنے کے حوالے سے ایک دلیل میرے ذہن میں ہے، جیسے آپ نے حدیث مبارک سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر تشریف فرماتے تو کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو فرمایا کون؟ تو جو باہر تھے انہوں نے کہا میں. فرمایا میں کون؟ میں تو میں بھی ہوں. تو پھر ان کو ارشاد فرمایا کہ جب یوں کسی کے ہاں جاؤ تو سلام لو اور اپنا نام بتاؤ.
صحیح.
اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نام بتانے میں حکمت ہے یہ کیا ہے. ہر بندے کی آواز ہر کوئی نہیں پہچانتا. میرے دروازے کے اوپر آ کے کوئی بھی شخص بیل دے, میں اس سے پوچھوں کون, وہ بولے میں. میں اسے 10 مرتبہ پوچھوں میں کون, وہ آگے سے میں ہی کرتا رہے تو مجھے نہیں پتا چلے گا. میں ذہنی الجھن کا شکار ہو جاؤں گا کہ یار پتا نہیں کون ہے,
واضح نہیں ہو پائے گا,
واضح نہیں ہو پائے گا. تو جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر فرمایا کہ اپنا نام بتاؤ, وہ الجھن دور ہو جائے گی, وہ کنفیوژن دور ہو جائے گی. تو یہ اس حدیث مبارک سے وہ اصول ملتا ہے کہ آپ وہ کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے سامنے والا ایک جو ہے وہ تردد کا شکار رہے اور ایک ذہنی کشمکش کا شکار رہے. تو اب دعوت دینے کی جو ہم نے بات کہی تھی کہ ہم کسی سے بولے کہ آپ کی دعوت جمعے والے دن کرنی ہے, اب کرنی ہے کہہ کر اس کو جو ہے وہ اس میں ڈال دیا کہ اب اس کی دعوت ہوگی, وہ اسی انتظار میں بیٹھا, اسی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بلا دیا اس کو, نہ اس کو ہاں کیا نہ اس کو نہ کیا.
جمعے
کو چھٹی کا دن ہے, جیسے اتوار ہے یا جمعہ ہے, جیسے چھٹی ہوتی ہے وہ اپنی اس اعتبار سے جو ہے وہ اپنے ذہن کو بنا کے بیٹھا ہوتا ہے. اب دعوت کرنے کا کہنے والا ایسا تھا کہ اس کو وہ منع بھی نہیں کر سکے گا زیادہ, اس وجہ سے وہ دوسری مصروفیت نہ رکھ سکا. اس نے بعد میں دعوت کنفرم نہیں کی, وہ اپنے دوسرے کاموں سے بھی گیا, اس کے یہاں دعوت پر آنے سے بھی گیا. تو لہذا یہ جو ذہنی جو ہے وہ کشمکش کا خاتمہ کرنا جو ہے سامنے والوں کو, اس سے بچانا جو ہے یہ ایک اچھے اخلاقیات کے اندر آتا ہے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کنفرم ہونا چاہیے. مفتی صاحب, مزید میزبان پر کیا حق ہیں؟ کچھ کا بیان ہم نے کیا تھا پچھلے سلسلے میں, کچھ مزید بھی اگر حقوق کا بیان ہو جائے.
میزبان کے حوالے سے کافی سارے حقوق بیان کیے تھے
جی,
اور وہ اکثر و بیشتر وہ حقوق تھے جو خود سوچ کر میں نے, یعنی میرے ذہن میں آئے تھے کہ یہ حقوق بنتے ہیں.
صحیح.
اب اس کے بعد پھر یہ سلسلے کے بعد میں نے جا کے بہار شریعت کا جو 16واں حصہ ہے جس میں اس طرح کے آداب کا بیان ہے, اس میں جب مہمان نوازی اور مہمان کے حقوق وغیرہ دیکھے تو اس میں بڑے خوبصورت اسی طرح کے اور حقوق بھی تھے.
ماشاءاللہ.
یعنی اس سے سمجھ آیا کہ محض جو ہے یہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم معاشرے کو دیکھ کے کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ یوں ہونی چاہیے, بلکہ دین کے اندر ان کی بنیاد بھی موجود ہے اور فقہاء کرام نے اس کو لکھا ہے.
سبحان اللہ. ویسے تو کتابوں کا حصہ ہے.
ویسے تو جتنی بھی چیزیں میں نے بیان کی تھی اس کے دلائل تو ذہن میں تھے کہ اس کے پیچھے قرآن کی آیت ہے, حدیث ہے, لیکن تب بھی وہ ایک جنرل نالج کے اعتبار سے وہ باتیں تھیں, لیکن فقہاء کرام نے پرٹیکولر ایک ایک ادب کو بیان کیا کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے.
سبحان اللہ.
جیسے بطور خاص ایک ادب کے اوپر تو مجھے بڑی حیرت ہوئی, حالانکہ بہت بہار شریف تو بہت مرتبہ پہلے پڑھی ہوئی تھی لیکن وہ بات ذہن میں نہیں تھی. میں نے جنرلی ایسے کہہ دیا تھا کہ بھئی کسی دعوت میں ایسے لوگوں کو اکٹھا نہ کریں کہ جن کی وجہ سے وہ دونوں بیچارے آپس کے اندر یہ عجیب سی کیفیت کے اندر بیٹھے ہوئے.
کافی تفصیل سے ہم نے اس کے پہلوؤں کو ڈسکس کیا تھا.
اچھا, اب بہار شریف میں یہ لکھا ہوا تھا.
اچھا, ماشاءاللہ.
اس میں لکھا تھا کہ دسترخوان کے اوپر کسی ایسے آدمی کو نہ بٹھائیں کہ جس کا بیٹھنا ان مہمانوں کو ناگوار گزرے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو یہ بعین ہی ادب فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا, فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اچھا, اب مزید حقوق جو ہیں ان میں جیسے ایک یہ فرمایا کہ میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان کو جو ہے وہ ریسیو کر کے خود غائب نہ ہو جائے.
صحیح.
یا مہمان کو دسترخوان پر بٹھا کر خود غائب نہ ہو جائے. کیونکہ یہ بظاہر جو ہے یعنی بڑی بے تہذیبی کے اندر ہی آتا ہے. صحیح. کہ مہمان کو آپ نے بٹھایا ڈرائنگ روم میں اور اس کے بعد آپ غائب ہو گئے.
میں آتا ہوں
اور اب وہ بےچارا انتظار میں بیٹھا ہوا, انتظار میں بیٹھا ہوا, انتظار میں بیٹھا ہوا, یا اسے دسترخوان پہ بٹھایا اور خود چلے گئے. اچھا, اب یہ تو اس کو یوں کہہ کر چلے گئے کہ یہ خود ہی کھانا کھا لے گا. وہ اس انتظار میں بیٹھا ہوا کہ میزبان نے آنا تو میں نے کھانا کھانا ہے, تو اب وہ آدھے گھنٹے اسی انتظار میں بیٹھا ہوا. یا یہ ہے کہ اس کو تنہا کھانے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ جو تنہا کھانے کے لیے چھوڑ کر چلے جانا ہے یہ بھی بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے.
بیچارہ وسوسوں کا شکار رہے گا, پتہ نہیں کیا وجہ ہے,
کیا وجہ ہے
کہ بیٹھ نہیں رہا, مجھے پسند نہیں.
یہ جو ہے تو جب مہمان کو ریسیو کرے تو پھر اس کو وقت دیں, اس کے ساتھ بیٹھیں, کھانے کے لیے بٹھائیں تو اس کے ساتھ بیٹھیں. اچھا, اسی طرح جب مہمان کو کھانا پیش کر دیا تو اب بالکل خاموش نہیں بیٹھ جانا چاہیے.
صحیح.
کہ آپ خاموش بیٹھے کھانا کھائے جا رہے ہیں یا خاموش بیٹھے وہی کھا رہے ہیں اور آدمی آرام سے بیٹھا ہو. وجہ یہ ہے کہ یہ طرز عمل بھی سامنے والے کو شرمندہ کر دیتا ہے. یعنی وہ اس میں ہوگا کہ یار پتہ نہیں میرا کھانا گر رہا ہے, یا یہ کن سوچوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے, یا پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. وہ اسی ذہنی کشمکش جس کی ہم نے شروع میں بات کی ہے وہ اسی کے اندر مبتلا رہے گا.
فرمایا,
اسی لیے لکھا یہ گیا کہ مہمان کو وقت کوئی نہ کوئی بات بھی کرتے رہے اور اس کو مہمان کو اصرار بھی کرتے رہے کہ آپ کھانا کھائیں اور کچھ اور کھائیں، یہ بھی لیں یہ بھی لیں، اگرچہ اس نے وہی لینا ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی اگر اس کے کھانے کے ساتھ جو ہے اگر چاول کے ساتھ رائتہ رکھا ہوا ہے تو وہ اس کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے نا، اس کو بتانے کی تو حاجت نہیں ہے، لیکن یہ کہنا ایک اعزاز ہے کہ آپ یہ بھی لیجیے، اب یہ اس کے اعزاز
اچھی فیلنگز ہوں گی۔
تو یہ جو اکرام ضیف، مہمان کی عزت کرنے کا جو فرمایا گیا، یہ اس کے اندر آئے گا، تو لہذا وقتاً فوقتاً اس کو کہتے رہنا چاہیے۔
اس میں لیکن عام زندگی میں بعض لوگ بہت خاموش طبیعت ہوتے ہیں، اچھا وہ قصدن نہیں خاموش وہاں پر، لیکن اس کی جنرل زندگی کے اندر ہے ہی گفتگو بہت کم، وہ بولتا ہی بہت کم ہے، تو ان اسلام بھائیوں کو بالخصوص شاید یہاں پر زیادہ
طرز عمل خلاف سنت ہے، یہ طرز عمل خلاف سنت یہی ہے کہ مہمان کو جو ہے وہ اس طرح عزت دی جائے کہ وہ کچھ کو فیل نہ کرے کسی چیز کو، وہ برا نہ محسوس کرے، تو لہذا یہ کہنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ اتنا اصرار نہ کیا جائے کہ جو آپ کے کہنے پر مجبور ہو کر وہ کھا بیٹھے،
اچھا،
اور بعد میں جو ہے نا وہ کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے۔ یعنی اصرار تو کیا جائے کہ آپ کھائیں کھائیں، لیکن بہت زیادہ اصرار نہ کیا جائے، یعنی دو چار مرتبہ کہہ دینا کافی ہے یا چیز اس کے اٹھا کے سامنے رکھ دی۔
صحیح،
میں یعنی میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ بار بار یہی کہتے رہیں کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ یہ بھی لے لیجیے، اگر آپ کا آپ کے مزاج کو یہ مناسب ہو، آپ کی طبیعت کے اعتبار سے، یعنی اس کو اتنا فری کر دیں اس کو کہ سامنے والا بلا تکلف چاہے کھائے چاہے نہ کھائے،
اصرار باعث تکلیف نہ ہو جائے،
اصرار باعث تکلیف نہ ہو جائے،
زیادہ نہ کرے،
یعنی بہت ساری اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کیا ہے کہ اصرار کر کے کسی کو زیادہ کھلا دیا، زیادہ کھلایا، فوڈ پوائزن کا شکار ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا باقاعدہ، یعنی میں اور میرے ایک دوست کسی جگہ دعوت پہ گئے، سامنے والا اصرار کرتا رہا۔ اچھا میں نے تو یہ کہہ کر بند کر دیا کہ میرے بھائی پیٹ میرا خراب ہونا ہے کھانا کھانے کے بعد، آپ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے،
صحیح،
تو میں کیوں اپنا پیٹ خراب کروں، اس لیے آپ اتنا اصرار نہ کریں۔ دوسرے کو اصرار کر کے کھلا دیا،
واپس
پہنچے، راستے کے اندر بےچارے نے الٹیاں کرنا شروع کر،
اللہ،
اور یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں
کے ساتھ ہوتا
ہوگا کہ وہ جاتے ہیں، میزبان اتنا اصرار کرتا ہے کہ اس کے اصرار کی وجہ سے یہ بعد میں تکلیف میں مبتلا۔ اچھا ایک تو یہ، اچھا پھر اتنا کھانا حرام، یہ گناہ کے یہ دوسرا کام ہو گیا کہ اتنا کھانا کہ جس میں ظن غالب ہے کہ طبیعت خراب ہو جائے گی،
اچھا
طبیعت متلانے لگے گی، الٹی آئیں گی، فوڈ پوائزن ہو جائے گا، یا کوئی اور ضرر جو ہے واضح طور پہ آ جائے گا، اتنا کھانا حرام۔
بغیر اصرار کے بندہ کوئی خود بھی اتنا،
اب وہ تو تنہا بھی آدمی بیٹھ کے کھا رہا تو بھی اس کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ تو اب میزبان کے اصرار سے ایک تو اس کا دنیاوی نقصان ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، دوسرا اس کا دینی نقصان ہوا کہ وہ گناہ کا مرتکب ہوا کہ اس کے اصرار کی وجہ سے اس نے کھایا، تو لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ ایک تو یوں، دوسرا یہ ہوتا ہے بعض اوقات کوئی چیز جو ہے وہ لمیٹڈ کھانے کے اندر اتنا حرج نہیں ہوتا، لیکن زیادہ کھانے کے اندر نقصان ہے، جیسے شوگر والے ہیں، تھوڑا بہت تو میٹھا کھا ہی لیتے ہیں نا، یعنی شوگر والے کے شوگر کے مریض بھی کھا لیتے، لیکن وہ یوں ہوتا ہے کہ ایک چمچ دو چمچ لے لیے، اب میزبان اس کو کہہ رہا کہ تم پوری کھیر کی پلیٹ ہی کھاؤ، تم گاجر کے حلوے کی پوری پلیٹ ہی کھاؤ، اتنا کھانا یقینی طور پر اس کے لیے مضر ہوگا۔ تو اب وہ شے ہی اس کے لیے نقصان دہ ہے، مطلقاً ہی نقصان دہ ہے اس کے لیے، یہ نہیں ہے کہ یہ کھائے تو نقصان دہ اس کے لیے، اس کے لیے نقصان، اب یہ چیز اس کو بولیں گے تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور اب وہ ہر مرتبہ کیا وہ اعلان کرتا رہے کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ ہے میں اس لیے نہیں کھا سکتا، اس دو چار مرتبہ کہہ دیا، اب اس کے بعد اس کی طبیعت اور اس کی جو ہے وہ بیماری اسے اجازت دیتی ہے تو وہ کھا لے گا ورنہ نہیں کھائے گا۔ اچھا بعض اوقات کسی چیز کا مزاج نہیں ہوتا، جیسے اب ہماری قوم کے اندر معروف ہے کہ جی شاید کریلے ساری دنیا کو ہی پسند ہے، یہ بھنڈی ساری دنیا کو ہی پسند ہے، ہو سکتا ہے کوئی آدمی ایسا جو دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔
صحیح،
اب ایک شے فیورٹ ہے میزبان کی، میزبان یہ کہہ رہا کہ میری فیورٹ آپ کھائیں، بھئی آپ کی فیورٹ ہے وہ کیوں کھائے؟ وہ ہو سکتا ہے اس کو سخت ناپسند ہو اور وہ واقعی نہیں کھا سکتا، اس کی نہیں اس کا مزاج ایسا کہ وہ چیز کھا سکے۔ میں نے خود دیکھا ہے بعض ایسے مہمان ہوتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے بہت اچھی، یعنی ہم جیسے مثال کے مٹن ہے،
صحیح،
یعنی چھوٹا گوشت ہے،
ٹھیک ہے،
چھوٹا گوشت ہمارے اعتبار سے تو سب سے زیادہ عزت ہے دوسرے کی نا کہ ہم نے چھوٹا گوشت بنایا اس کے لیے، لیکن سامنے والا چھوٹا گوشت ہرگز نہیں کھاتا، وہ سبزی ہی زیادہ لائک کرتا ہے اور وہ بالکل گوشت سے پرہیز کر رہا ہے، تو اب اس کو آپ اپنی طرف سے تو اچھا کھلا رہے ہیں لیکن اس کا مزاج نہیں ہے اس کے کھانے کا، وہ اس کو کھا نہیں پاتا۔ اچھا بعض اوقات سالن میں مرچیں تیز، سامنے والے کا پیٹ کمزور، السر کا وہ مریض ہے، مرچیں کھائے گا بعد میں پیٹ کو لے کے گھومے گا وہ، تو اب اس کے لیے اس اعتبار سے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو اچھا پھر بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، اصرار کا ایک میں انداز بتا رہا ہوں، وہ تو پرلے درجے کی بد تہذیبی کے اندر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کے منہ کے اندر ڈال دیں، آپ
منہ کے اندر ڈال،
یعنی یہ تو ہے نا اصرار کریں، محبت تو وہاں ہے نا جہاں عداوت کے اس کے شکل کے اندر نہ وہ بن جائے. یعنی سامنے والا کھانا کھا چکا, پیٹ اس کا بھر چکا, وہ ہر اعتبار سے کہہ رہا ہے نہیں بھی میں نہیں کھا سکتا, آپ اس کے منہ میں ڈھونس دیں. یہ جو ہے نا یا تو یعنی یا اس طرح کی اجازت جو ہے نا شرعی اعتبار یا تو میاں بیوی کے درمیان ہے کہ وہاں ثواب, یا کوئی معظم دینی ہے پیر ہے, یا کوئی بہت نیک اور متقی آدمی لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے, بزرگ شمار کیا جاتا ہے, کہ اس کا یوں کھلانا لوگ تبرک سمجھتے ہیں,
صحیح,
سعادہ سمجھتے ہیں, وہاں اس کی اجازت ہوگی. لیکن جہاں جنرلی ایک صورت ہے وہاں پر یہ طرز عمل جو ہے وہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. دوست آنے کے اندر بھی کسی کو بیمار کر دینے کی تو اجازت نہیں نہ ہوگی. تو جس حد تک وہ اس میں آئے نا اس کی اجازت ہوگی, جس حد تک آئے اس سے آگے کہ دوسرے کو واقعی پریشان کر دیں اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو اصرار کرنے کے اندر میزبان مہمان کو اصرار کر کے تو کھلائے, لیکن ایسا اصرار نہ کرے کہ جو اس کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے. اسی طرح ایک ادب میں نے دوسرا عرض کیا تھا کہ مہمان کے سامنے اپنے بچوں کے اوپر ناراض نہ ہو, غصہ نہ کرے, چیخے چلائے نہیں, برا بلا نہ کہ. کتابوں کے اندر اپنے خادم کے اعتبار سے لکھا ہے کہ اپنے خادم کے اوپر ناراض نہ ہو, کہ اس سے سامنے والا یہ سمجھے گا کہ شاید ناراض مجھ سے ہے, غصہ جو ہے وہ یہ ان کے اوپر نکال لے,
وجہ وہی کامن ہوگی دونوں میں.
اچھا پھر میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان کی خدمت میں خود مشغول ہو.
اچھا
میزبان مہمان کی خدمت میں خود مشغول ہو, اسے اپنے خادموں کے حوالے نہ کر دے,
صحیح,
اسے دوسروں کے حوالے نہ کر دے. کیوں؟ جس کا وہ مہمان بن کے آیا فل یکریم پر جو عمل ہے وہ اس نے کرنا ہے,
صحیح,
اس کی جو عزت افزائی کرنی ہے وہ تو میزبان نے کرنی ہے. وہ میزبان کے بچوں کا مہمان بن کے نہیں آیا, وہ میزبان کے نوکر کا مہمان بن کے نہیں آیا. اور یہ سامنے والا بعض اوقات اس کو محسوس بھی کرتا ہے کہ بھائی میں مہمان آپ کا ہوں, آپ کے نوکر کا تو نہیں ہوں. کہ نوکر مجھ سے باتیں کر رہا, وہ میرے ساتھ یہ سارے معاملے کر رہا ہے, وہ مجھے کھلا رہا ہے, وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, وہ میرے ساتھ گپے مار رہا ہے, اور میزبان جو ہے وہ غائب ہے. میزبان مہمان کی خدمت میں خود مشغول ہو, یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا گیا فجاء بعجل سمین, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بنا ہوا بچھڑا لے کر فرشتوں کے سامنے آئے تھے جو مہمان بن کے ان کے گھر پہ آئے.
بڑی عظیم بات بتائی آپ نے, ماشاءاللہ.
تو خود جو ہے وہ ان کی خدمت کے اندر مشغول ہو, اپنے خادم یا اپنے اولاد کے حوالے نہ کرے. ہاں ان کو معاون کے طور پہ ساتھ رکھتا ہے, یہ وہ تو ہر آدمی کر ہی لیتا ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ یوں سمجھا جائے کہ جناب یہ تو بڑی ذمہ ہو کے سائڈ میں بیٹھے ہوئے, اب سارا ان کے ذمے ہے.
کسی اور سے کھانا ہو تو بندہ ہوٹل میں بھی کھا لیتا, یہاں آنے کی وجہ ہی مہمان اور میزبان کا تعلق ہے,
اس چیز کا خیال کیا جائے. اچھا اسی طرح مہمان اگر تھوڑے ہوں تو میزبان ان کے ساتھ بیٹھ جائے,
ٹھیک ہے,
اور مہمان اگر کافی زیادہ ہوں تو پھر میزبان ان کی خدمت میں مشغول ہو جائے.
اچھا
پھر وہ ان کے ساتھ نہ بیٹھے بلکہ ان کی خدمت میں لگا رہے, یہ قسم کی دل جوئی بھی ہے. الا یہ کہ میزبان ایسا ہے کہ جس کے اپنے بچے یا اس کے خادمین اس کو کام ہی نہیں کرنے دیں, جیسے مثال کے طور پہ دادا کے مہمان آئے,
صحیح,
اب دادا کے پوتے بیٹھے موجود ہیں وہ اس کو نہیں کرنے دے رہے, نہیں آپ بیٹھے ہم موجود ہیں نا ہم کریں گے ہم کریں. تو یوں جو اصرار کے ساتھ محبت کے ساتھ خدمت کے طور پہ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, ورنہ یہ ہے کہ تھوڑے سے مہمان ہیں تو چیزیں رکھی اور خود بیٹھ گیا,
ٹھیک ہے,
اور بہت سارے مہمان ہیں تو پھر ان کو چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے وہاں موجود رہے, کیونکہ اب کسی کو کوئی چیز چاہیے ہوگی ہے ہی کوئی نہیں جو لا کر دے,
صحیح,
تو اب اس کو چاہیے کہ یہ موجود رہے ان کو چیزیں مہیا کرے. اچھا آگے وہی ادب بیان کیا کہ مہمانوں کے ساتھ ایسے کو نہ بٹھائے جس کا بیٹھنا مہمان پر گراں گزرے,
ٹھیک
ہے, یہ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے اس جزئیے کو بیان کیا. اچھا پھر فرمایا کہ جب کھانا کھلا کر فارغ ہوں تو میزبان مہمان کے ہاتھ دھلائے.
اچھا
میزبان مہمان کے ہاتھ دھلائے, کہ جیسے وہی کہ جگ میں پانی لے کر یا کسی دوسری چیز میں پانی لے کر اس کے ہاتھ دھلائے. لیکن ہر جگہ اس کا اہتمام مشکل ہے, ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. یعنی ہمارے ہاں تو جیسے مثال واش بیسن لگا ہوا ہے, واش بیسن پہ ہاتھ دھو دیتے, لیکن اصل مقصد کیا تھا اس میں ہاتھ دھلانے میں؟ ہاتھ دھلانے میں مقصد اس کی ایک عزت تھی, کہ یہ اس کا ایک ریکارڈ ہے کہ میزبان مہمان کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے, یہ اس کے سامنے عاجزی کر رہا ہے. تو اب اس میں ہمارے زمانے کے اعتبار سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کے ہاتھ ہی دھلائے جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہمان اگر جیسے واش بیسن پہ ہاتھ دھوتا ہے تو وہ ہاتھ دھو کے نکلے تو میزبان تولیہ لے کے سامنے کھڑا,
صحیح,
تو وہ اس کو پیش کر دیں. اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ مہمان کو جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے کچھ چیز پیش بھی کر دی جائے.
گھر میں تو ہے نہیں کہ,
تو ورنہ یہ بعض اوقات آزمائش ہو جاتی ہے, یعنی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آزمائش ہو جاتی ہے, مہمان نے ہاتھوں دھو لیے, اب اس کے بعد پھر وہ اپنے کپڑوں سے خوش کرے گا یا بیچارہ جو ہے نا وہ ہاتھ جھڑک جھڑک کے اس کو خوش کرے گا, تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے.
ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں مدنی چینل کے ناظرین. اور دیکھیے کتنا پیارا ہمارا یہ حسن ہے اسلام کا اور کتنی پیاری ہماری معاشرت ہے کہ یہ چیزیں ہمارے دین کے اندر شامل ہیں، یہ کوئی آفاقی یا کوئی اس طرح کی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو بالکل ہی ہم سے ہٹ کر ہیں اور ہم کوئی نئی باتیں کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سو کے لیے نئی اس لیے ہوں گی کہ ہم نے آج تک پڑھا نہیں، آج تک ہم نے غور و فکر نہیں کیا، ان پر عمل ہم نے دینی اعتبار سے نہیں کیا۔ بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس میں یہ نیت جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی کہ یہ سنت ہے، مستحب ہے یا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو اس اعتبار سے کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل بڑی برکتیں ملیں گی۔ اور جب مفتی صاحب جو یہ گفتگو فرما رہے تھے مہمان کا اکرام کریں، تو امیر علیہ سنت کے بہت سارے انداز مجھے یاد آ رہے تھے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے تو بارہا مشاہدہ کیا ہے کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں جب حالانکہ مرید ہوتے ہیں، اہل محبت حاضر ہوتے ہیں، تو امیر علیہ سنت حسب موقع خود ماشاءاللہ کھانا جو ہے وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں، حالانکہ وہ پیر ہیں، آقا ہیں، بڑے ہیں، لیکن سنت پر عمل کرنے کی نیت سے، مہمان کی دل جوئی کی نیت سے، اور بڑا ہی خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ واقعی بندہ گھنٹوں بیٹھا رہے تو فیل نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ آنے والے پر جو ہے وہ میزبان جو ہے وہ کوئی گھبراہٹ کا شکار ہے یا مشکل کا شکار ہے، بلکہ اتنا خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے۔ کچھ مناظر آپ چینل پر بھی دیکھتے ہیں تو الحمدللہ یہ ہمارے دین کی بنیادی باتیں ہیں۔ ایک مہمان کا جو ہے وہ اکرام کیا جائے اور اس کے ضمن میں جو چیزیں ہیں ہم نے سنی، آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ان باتوں پر ہم خود بھی عمل کریں گے، اپنے بچوں کو اپنے گھر میں یہ تربیت بھی دیں گے اور اس کو اپنے گھر کا ایک حصہ بنائیں گے، معاشرے کا ایک حصہ بنائیں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکت ہم سب کو ملیں گی۔ مفتی صاحب، پچھلی دفعہ کافی سارے میسیجز آئے تھے، کچھ کے جوابات جو ہے وہ ہو گئے تھے، کچھ جو مزید باقی تھے اگر ان کے کچھ جوابات ہو جائیں۔
ہاں، یہ میسیجز ہیں۔ یہ جی ایک میسیج تھا کہ اگر کوئی مہمان کو دیکھ کر منہ بنائے یا اس مہمان کا آنا اسے ناگوار گزرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جی
یہ مختلف وجوحات کی بنا پر تو احکام مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے کہ مہمان کو دیکھ کر کوئی منہ بنائے اور مہمانوں کا آنا اسے ناگوار گزرے، تو یہ اس حدیث مبارک کے خلاف ہے جو پچھلی مرتبہ ہم نے عرض کی تھی، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان نوازی کرے۔ تو اب یہ اعلیٰ درجے کی سنت ہے مہمان نوازی، تو کسی کو مترکن ہی مہمانوں کا آنا اچھا نہیں لگتا، تو یہ اس سنت کا ترک ہے اور اس حدیث مبارک پر عمل کے خلاف ہے۔
ٹھیک ہے، ٹھیک۔
دوسرا میسج تھا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، تو اگر کسی کے گھر مہمان نہ آئے تو کہا جاتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے، کیا یہ درست ہے؟ یعنی مہمان رحمت ہیں نہیں آ رہے تو اس کا مطلب کہ بندہ گناہگار ہے۔
صحیح۔
تو اس میں یہ ہے کہ مہمان نہ آنے سے تو کوئی گناہگار نہیں ہوتا، البتہ یہ ہے کہ مہمانوں سے کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا تو وہ صورتیں ہو سکتی ہیں کہ گناہ کے اندر آ جائیں، یا کسی کا رویہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے مہمان اس کے پاس آنا پسند نہیں کرتے، کسی کے طرز عمل کی وجہ سے مہمان آنا پسند نہیں کرتے، تو اب بھی ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ گناہگار ہو۔ ہر صورت میں نہیں، لیکن ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ گناہگار ہو۔
صحیح۔
اچھا، ایک بڑا کامن سی ایک مت ہے، اس کے بارے میں سوال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گھر کے اوپر اگر کوے آ جائیں تو مہمان آتے ہیں، اس میں کیا حقیقت؟
صحیح بجا فرمایا، بڑا مشہور ہے۔
کووں کا آنا مہمانوں کے آنے کی علامت تو ایسا نہیں ہے، کوے جو ہے وہ بوٹیوں پر آتے ہیں، مہمانوں پر نہیں آتے۔ اگر کوے آنے سے مہمان آنا ضروری ہو، یعنی آتے ہی ہوں، تو میرے خیال میں یہ دریائے راوی کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں تو یہ تو بےچارے صبح شام مہمانوں کے اندر ہی گھرے رہے، کیونکہ وہاں لوگ بوٹیاں ڈالتے تو ہر وقت کوے موجود ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک لوگوں کی ایسی اڑائی ہوئی بات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی شے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے،
کوئی شے اس کے کو انسیڈنٹ اس کے ساتھ ہو جائے، اتفاق ہو جائے اس کے ساتھ، تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔
صحیح۔
اب ہوا اس طرح ہوگا کہ کسی کے گھر میں جو ہے وہ دو چار دن جو وہ کوے بولتے رہے اور دو چار دن مہمان بھی آتے رہے، تو اس نے جوڑ دیا یار کوے بولتے مہمان آتے ہیں، تو یہ ایک خام خواہ کی ایک چیز ہے، ایسی کوئی ہے نہیں اس طرح کی چیز۔
ٹھیک ہے۔
اچھا، ایک چوتھا پیغام ہے کہ شادی شدہ بیٹی جس کی رخصتی ہو چکی، وہ جب گھر پہ آئے تو مہمان ہوتی ہے یا میزبان؟
صحیح صحیح۔
اب اس کے مہمان کے حقوق ہیں یا وہ گھر کی فرد ہے تو میزبان ہی ہے، تو لہذا اللہ خیر سل،
بڑا اہم پیغام دیا ہے۔
اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، بیٹیوں کے ساتھ ایک محبت اور پیار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی پرائی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا، یعنی ماں باپ ہمیشہ ان کو اپنا ہی سمجھتے ہیں، گھر میں آ جائیں تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے ہی گھر آئی ہیں۔
صحیح۔
لیکن شرعی اعتبار سے بہرحال جب وہ دوسری جگہ جا چکی ہیں تو وہ مہمان ہی بن کر آئیں گی. اس لیے اگر وہ مسافت سفر پہ چلے جائیں اور وہاں رہائش اختیار کر لے اور اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں تو یہاں پر آنے پر وہ مسافر کی نماز ہی پڑھتی.
صحیح.
ٹھیک. تو حالانکہ اپنے گھر پہ آنے سے آدمی کوئی مسافر کی نماز نہیں پڑھتا, تو ہوتی وہ مہمان ہی ہیں.
صحیح.
اچھا ہاں, بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر ان کی حیثیت مہمان کی بھی ہوتی ہے میزبان کی بھی ہوتی ہے. جیسے گھر میں شادی ہے.
صحیح.
اب شادی شدہ بیٹیاں آئی ہوئی ہیں گھر پہ, وہ گھر پہ آئی ہوئی ہیں تو اس اعتبار سے مہمان ہے کہ وہ گھر میں آئیں, اور لیکن جو دوسرے رشتے دار ہیں گے ان کے اعتبار سے میزبان ہوتے ہیں,
کام کاج میں لگ جاتی ہیں ان کو,
یعنی دوسروں کو وہ ریسیو کریں گی. صحیح. دوسروں کو وہ ریسیو کریں گے, اس اعتبار سے میزبان ہے, لیکن اس گھر میں یہ خود باہر سے آئی ہیں اس اعتبار سے یہ مہمان ہے. تو حقیقت کے اعتبار سے یہ مہمان ہیں اور ان کے بہت سارے احکام وہی مہمانوں والے ہی ہوں گے. ہاں, چونکہ بہت زیادہ پناہیت ہوتی ہے تو بعض چیزوں کے اندر تھوڑی سی نرمی اور رخصت بھی اس میں ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے.
اچھا, ایک اور میسج تھا, میزبان کو مہمان نوازی میں کون سا کام کرنا سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل ہے, سب سے افضل وہی ہے جو حدیث مبارک میں بیان کیا گیا, فل یکرم ضیفہ,
ماشاءاللہ,
کہ میزبان اپنے مہمان کی عزت کرے. بیسیکلی لفظ ہے اکرام کرے. اب وہ ہمارے اردو میں ترجمہ اس کا بنتا ہے عزت کرے.
صحیح.
اکرام کا لفظ بہت وسیع ہوتا ہے.
اچھا.
یعنی اکرام کا مطلب صرف عزت نہیں ہوتا, اس کے اس لفظ کے اندر بڑی وسعت ہوتی ہے. ہم اس کو اپنی زبان میں اگر یوں کہیں تو شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ میزبان وہ کام کرے کہ جس سے مہمان خوش ہو کر جائے.
صحیح.
باتوں کے اعتبار سے بھی وہ باتیں کرے جس سے وہ خوش ہو, اور کھانا وانا پیش کرے یا اس کے آرام کے لیے جو چیزیں مہیا کرے وہ ساری چیزیں ایسی ہوں کہ مہمان اس سے خوش ہو کر جائے.
صحیح.
تو میزبان کے لیے سب سے اہم چیز یہی ہے, یعنی سب سے افضل چیز یہی ہے کہ مہمان کا اکرام کرے, اسے خوش رکھے ہر جائز طریقے سے, باتوں کے اعتبار سے بھی, کھانے کے اعتبار سے بھی, اور اسے سہولیات فراہم کرنے کے اعتبار سے بھی.
صحیح. صحیح.
اچھا, چھٹا میسج ہے, اگر کوئی ہر دوسرے تیسرے دن گھر آ جائے تو کیا وہ بھی مہمان تصور کیا جائے گا؟
کیا کریں مفتی صاحب, ایسا بھی تو ہوتا ہے.
تو یہ ہے کہ شرعاً وہ بھی مہمان ہی شمار ہوتا ہے جو ہر دوسرے تیسرے دن آ جائے, کیونکہ شریعت نے حد نہیں مقرر کی.
اچھا.
کہ 15 دن کے بعد جو آئے گا وہ مہمان ہے یا 35 دن کے بعد جو آئے گا وہ مہمان ہے, ایسی شریعت کی حد نہیں ہے.
اچھا.
مہمان وہ ہے کہ جو باہر سے آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے, خواہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا رشتہ دار نہیں ہے, بلکہ اجنبی بھی جس کو جو بطور مہمان آئے گا وہ مہمان ہی ہے. تو لہذا جو ہر دوسرے تیسرے دن آ جائے وہ بھی مہمان ہی شمار کیا جائے گا.
صحیح.
اچھا, ایک میسج ہے کہ میزبان کو مہمان کے لیے اچھی ڈش بنانا ضروری ہے یا جو گھر میں بنا ہے وہی پیش کر دے؟ اس میں یہ ہے, حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی, کہ پہلے دن مہمان کے لیے جائزہ تیار کرے.
اچھا.
دوسرے اور تیسرے دن ضیافت, اور اس کے بعد صدقہ. وہ کیا ہے؟ جائزہ کہتے ہیں پرتکلف کھانے کو.
اچھا.
میزبان مہمان کے لیے پہلے دن پرتکلف کھانے کا اہتمام کرے.
صحیح.
جو روٹین میں کھاتا ہے اس سے ہٹ کر اس کے لیے اچھے کھانے کا اہتمام کرے. دوسرے اور تیسرے دن ضیافت. ضیافت یہ ہے کہ جو گھر میں موجود ہے اس کو پیش کر دیا جائے.
ٹھیک ہے, نارمل.
گویا پہلے دن تو آدمی ذرا تھوڑا سا باہر سے بھی لیا, بھی مہمان آئے جو بھی لے کے آؤ, فلان فلان چیز لے کے آؤ. دوسرے تیسرے دن جو گھر میں موجود ہے اسی کے ساتھ اس کی خاطر توازو کر دے, اور اس کے بعد کھلانا جو ہے اس میں ہوگا تو وہی کہ جو گھر میں موجود ہے پھر وہی چلے گا.
صحیح.
وہ بھی اسی میں آ جائے گا. لیکن وہ پھر صدقے کے زمرے میں آئے گا. یعنی گویا تین دن مہمان کا حق ہے.
صحیح.
پہلے دن کا پرتکلف, دوسرے تیسرے دن کا جو ماں حضر ہے جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے, اور اس کے بعد میزبان کا مہمان کو کھلانا صدقے میں آئے گا. لیکن پھر ساتھ ہی حدیث مبارک میں یہ ہے کہ مہمان کو چاہیے کہ میزبان کے ہاں اتنا قیام نہ کرے کہ اس کو گناہگار کر دے.
صحیح.
تو پھر اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ جب مہمان کے ہم آداب بیان کریں گے تو پھر اس میں ہم کلام کریں گے. تو یہ پچھلے مرتبہ کے میسیج.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. مفتی صاحب, کچھ جو ہے ہم نے اپنے اسلام بھائیوں کو بھیجا تھا باہر عوام کے پاس, لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے میزبانی کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ بات چیت کریں, تو ہمارے پاس کافی سارے تاثرات اور پیغامات وغیرہ جمع تھے, ان میں سے سلیکٹڈ جو ہیں 2-3 ہم نے شامل سلسلہ کیے ہیں. آئیے ناظرین وہ دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان باتوں سے متعلق کہ عوام کے ذہن میں اس حوالے سے کیا چیزیں ہیں, آپ لوگ کیا سوچتے ہیں, اس پر انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے. جی وہ سنائیے تاثرات.
مہمان جو ہے اللہ کی رحمت ہے, اور آپ اپنی اوقات کے مطابق، اپنی بسات کے مطابق جو بھی مہمان نوازی کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور جانے کے بعد یا بعد میں بیٹھ کر اس میں عیب نکالنا، اس کے لیے ایسی الفاظ استعمال کرنا، یہ نہ تو ہمارا مذہب سکھاتا ہے اور نہ اخلاقیات سکھاتی ہے۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جو آپ کے مہمان ہیں ان کی طبیعت کے حساب سے تمام جو گھر میں چیزیں وغیرہ ہیں وہ تیار کی جائیں۔
مہمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی کہہ سکتے ہیں اور نعمت بھی کہہ سکتے ہیں، تو جن لوگوں کے گھر پہ مہمان نہیں آتے تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت دونوں سے محروم ہے۔ سب کچھ کھانا پینا ہی نہیں ہوتا، خوش اخلاقی بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی خوش اخلاقی کے ساتھ آپ کے گھر پہ آ جاتا ہے، جیسے آپ اس کو ایک اچھی طرح سے ویلکم کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اس سے پیار محبت سے بات کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔
سامنے والا بندہ ہوتا ہے نا تو بولتا ہے کہ میں آیا یہ کہ خالی پانی پلا کے مجھے تو تھوڑا مطلب ثواب کی نیت سے اگر کر لیں کہ اسے چائے پلا دیں۔
جی مفتی صاحب، یوں سمجھے کہ انہوں نے بہت سو کی جو ہے وہ ایک طرح سے نمائندگی کی ہے، اور یہ تین چار طرح کی باتیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، آپ کیا فرمائیں؟
ان کے چند ایک جملے ان کے بڑے شاندار ہیں۔ جیسے پہلے جو دن کے تاثرات تھے، انہوں نے کہا کہ مہمان کے سامنے اچھی زبان استعمال کریں
جی،
کیونکہ صرف جو ہے وہ کھلانا پلانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا
جی،
بلکہ اس کے سامنے جو گفتگو کی ہے، جو زبان استعمال کی ہے، وہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔
صحیح،
بلکہ بعض اوقات زبان کی اہمیت جو ہے وہ کھانے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ بعض اوقات بہترین کھانا جو برے انداز کے اندر کھلایا جائے اس سے اچھا وہ کھانا ہے کہ جو ہو تو دال ساگ وغیرہ ہی، لیکن کھلایا اچھے انداز میں جائے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کوئی شخص ہمیں جو ہے وہ صرف پانی ہی پلاتا ہے، لیکن اس کی باتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ ہم بڑا خوش ہو کے اس کے پاس سے اٹھتے ہیں،
انداز ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ مزہ آتا ہے۔
اور بعض اوقات اتنے کوئی تکلفات کرتا ہے لیکن اس کی گفتگو کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے دل بجھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا صرف کھانا ہی اچھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان جو ہے وہ بھی وہاں پر اچھی رکھے۔ اچھا، دوسرے جو تھے انہوں نے کہا کہ مہمان کے جانے کے بعد اس میں عیب نہ نکالا جائے
جی۔
یہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی جو آداب بیان کیے تھے ان کے اندر بھی اس کو ذکر کیا تھا کہ مہمان کے جانے کے بعد اس میں عیب نہ نکالے جائیں۔ یعنی مہمان اگر واقعی کچھ غلط کر کے گیا تب اس کا عیب نہ بیان کیا جائے، کیونکہ پھر غیبت۔ اگر وہ نہیں کر کے گیا اور اس کا عیب نکالا تو پھر تو بہتان کے اندر آ جائے گا، وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ بن جائے گا۔ تو لہذا مہمان کی برائی کریں گے یا غیبت میں آئے گی یا وہ بہتان کے اندر آئے گی، اور دونوں صورتیں ہی شریعت کے اندر جائز نہیں۔
صحیح۔
اچھا، پھر انہوں نے مزید ایک دوسرے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ سب کچھ کھانا پینا ہی نہیں ہوتا، خوش اخلاقی بہت بڑی چیز ہے کہ خوشی سے ملیں اور عزت سے بٹھائیں
جی۔
یہ تقریباً وہی بات ہے جس پر ہم کلام کر چکے
جی۔
اور ایک نے کہا کہ یعنی آدمی یہ کہتا ہے کہ یار کیا خالی پانی پلا کے جو ہے مجھے ٹال دیا اس نے
جی،
تو تھوڑا ثواب کی نیت کر کے اسے چائے پلا دیں۔ اصل خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر مہمان کو اس کے حسب حیثیت اس کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آدمی ہر مہمان کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک کرتا ہے۔ ایک شخص کے پاس اس کا پیر آئے اور دوسرے کے پاس اس کا دوست ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو وہ اعزاز اپنے پیر کو دے گا، لازمی بات ہے اپنے دوست کو نہیں دے گا۔ تو یوں حسب مرتبہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ماشاءاللہ مفتی صاحب، بڑی ہی اہم جو ہے وہ گفتگو ہے، اور اس پہ میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب اگر کوئی شخص جو ہے اس موضوع پر مطالعہ کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، ایک ذہن بنتا ہے کہ یار یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ فقہا نے اپنی کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا ہے، تو عوام کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کون سی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو ان کے لیے بہت زیادہ مفید اور دیر پا اس کا فائدہ بھی رہے گا؟
دیکھیں، جس تفصیل سے ہم کلام کر رہے ہیں یہ تو خیر کہیں نہیں ملے گی، اس انداز میں تو کسی نے بھی بیان نہیں کیا ہوتا۔
ٹھیک ہے،
لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ مواد جو مل سکتا ہے وہ بہار شریعت کے 16ویں حصے کے اندر ملے گا۔ بہار شریعت کے 16ویں حصے میں ولیمہ اور ضیافت کا بیان،
ٹھیک ہے،
ولیمہ اور ضیافت کا بیان، اس میں مہمان میزبان کے حوالے سے آداب کا بیان بھی ہے، احادیث بھی ہیں، آیات مبارکہ بھی ہیں، تو وہ تقریباً اردو کے اندر وہ ایک بہت اچھا مواد اس میں موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح جنت میں لے جانے والے اعمال،
صحیح.
اس میں بھی مہمان نوازی کی فضیلت اور اس کا بیان موجود ہے. اور اسی طرح کتاب ہے سنتیں اور آداب, اس میں بھی ایک مختصر دو تین صفحے ہیں اس موضوع کے حوالے سے, مہمان کی خدمت کرنے کے حوالے سے. لیکن زیادہ مواد جو ہے وہ اسی میں ملے گا جو میں نے عرض کیا, بہار شریف کے 16 حصے میں ولیمہ اور ضیافت کا بیان, وہاں پر اس کا مواد ملے گا.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو بہار شریعت میسر ہو جائے گی. الحمدللہ یہ مکتبے نے چھاپی ہے, ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, فری ڈاؤن لوڈنگ ہے, ضرور حاصل کیجیے اور اس کو مطالعے میں بھی لائیے. مفتی صاحب, ایک بات کی ذرا سی وضاحت چاہوں گا کہ آپ نے جو بیان فرمایا کہ میزبان پر یہ حق ہے کہ وہ مہمان کے لیے کچھ تکلف کرے, اس کے لیے اچھا بنائے, اچھا اس کے لیے اہتمام کرے, تو یہ جو ولیمے پر ہم تکلفات کرتے ہیں اور بڑا ہی پرتکلف کھانا بھی ہوتا ہے اور بھی چیزوں میں ہم تکلف کرتے ہیں, تو یہ جو ولیمے کے موقع پر کیا جاتا ہے, کیا یہ بھی اسی زمرے کے اندر شمار کیا جائے گا؟
ولیمے کا جو معاملہ ہے یہ عام دعوتوں سے عرفاً بھی جدا ہے, شرعی اعتبار سے بھی جدا ہے.
اچھا,
یعنی ولیمہ کرنے کا بھی حکم ہے, سنت ہے, اور ولیمے کی دعوت جسے دی جائے
جی
اس کے لیے اس دعوت کا قبول کرنا بھی سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ ہے ولیمے کی دعوت قبول کرنا. کھانا سنت مؤکدہ نہیں,
اچھا
کھانا اضافی سنت ہے. یعنی ولیمے کی دعوت قبول کرنے کا مطلب یہ کہ آدمی وہاں چلا جائے,
اچھا اس کے چلا
وہاں جا کے کھانا کھانا جو ہے یہ اس سنت مؤکدہ میں داخل نہیں. تو ولیمے کی دعوت قبول کرنے کا مطلب کہ یہ ولیمے کی دعوت میں چلا جائے.
ٹھیک ہے,
وہ بھی جب کہ تمام منہیات شرعیہ سے پاک ہو, یعنی جو ممنوعات شرعیہ کا ارتکاب ہوتا ہے اس سے پاک ہو.
صحیح.
اچھا, اب ولیمے کی دعوت کا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں اس کی اہمیت تو ہے لیکن ہمارے زمانے کے اندر یہ منبع مشکلات بن گئی. ہمارے زمانے میں اتنی چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دی گئیں کہ اب لوگوں کے لیے ولیمہ جو کرتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل, جو ولیمے پر آتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل. جو ولیمہ کرنے والا ہے پہلے وہ اتنے پیسے جمع کرے کہ وہ ولیمہ کر سکے, اور جو ولیمے پر آنے والا ہے وہ پہلے اپنی جیب میں اتنے پیسے لے کر آئے کہ جو اس نے ولیمے کے اندر پیش کرنے ہیں. دونوں اعتبار سے جو ہے وہ آزمائش بن چکی ہے. اور ولیمے کا کھانا بہت مرتبہ یہ محض ریا و سمعہ کے اندر آتا ہے, یعنی محض دکھاوے کے اندر آتا ہے, یہ تفاخر کے اندر آتا ہے. حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ پہلے اور دوسرے دن ولیمہ ہے, تیسرے دن دکھاوا ہے. پہلے دوسرے دن ولیمہ ہے, تیسرے دن دکھاوا ہے. اس لیے ولیمے کی اصل جو سنت ہے وہ بھی یہی ہے کہ رخصتی کے بعد, دلہن کی رخصتی کے بعد جو اگلے دو دن ہیں وہ دو دن ولیمے کے ہیں, اس کے بعد ولیمہ سنت نہیں رہتا, اس کا سنت ہونا ختم ہو جاتا ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ وہ دکھاوے میں شامل ہو جاتا ہے, یعنی وہ اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ عموماً اس کے بعد بھی جو اہتمام چلتا رہتا ہے وہ پھر دکھاوے کے اندر ہی آتا ہے, وہ ولیمے میں نہیں آتا. یعنی یہ نہیں ہے کہ مترکن دکھاوا ہے, لیکن عموماً پھر یہی ہوتا ہے کہ جناب جو ہفتہ ہفتہ کھانے چل رہے ہیں وہ پھر ولیمے میں نہیں ہے بلکہ وہ تفاخر کے اندر اور اپنی بڑائی کے اندر وہ آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے بڑا ولیمہ ہوا, یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمہ لوگوں کو کھلایا, بڑے سے بڑا ولیمہ جو تھا وہ ایک بکری پر مشتمل تھا.
اچھا,
ایک بکری کے گوشت پر مشتمل تھا. اور ایک آپ کا جو نکاح مبارک تھا اس میں جو ولیمہ تھا وہ صرف کھجور گھی اور پنیر, کھجور گھی اور پنیر یہ دسترخوان پہ رکھ دیا گیا, لوگوں نے کھا لی. ایک کے اندر جو ہے وہ صرف جو اور ستو, صرف یہ تھے ولیمے کے اندر. یہ ولیمہ کیا کیوں؟ جتنا اس وقت میسر تھا
صحیح
اتنا جو ہے وہ آپ نے ولیمے کے طور پہ پیش کر دیا. اور صحابہ کرام کے اندر جو ولیمے کی سادگی تھی, آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان کے بدن کے اوپر خوشبو, خاص قسم کی خوشبو تھی, وہ لگی ہوئی تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کی کہ حضور میرا نکاح ہوا ہے اور یہ اس کی خوشبو ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہو.
اچھا,
ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہو. تو اب یہاں جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, وہ شادی کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی انہوں نے.
صحیح.
یعنی وہ شادی کر کے آ گئے اور آنے کے بعد سرکار علیہ السلام نے بھی دیکھ کر پوچھا کہ یہ خوشبو کس بات کی لگی ہوئی ہے, تو انہوں نے عرض کی کہ یہ فلان چیز کی خوشبو ہے, تو سرکار نے فرمایا ولیمہ اتنا کر. یہ تھی ان کی سادگی.
ٹھیک ہے,
نکاح ہوتا تھا, چند افراد کی موجودگی میں نکاح ہوا, کچھ دوست احباب اور رشتے داروں کو کھانا کھلایا جو میسر ہے, خواہ وہ جو ہیں کھجوریں ہیں، ستو ہے، گھی پنیر ہے، یا وہ بکری کا گوشت ہے، وہ کھلایا اور فارغ۔ یہ ہے اسلام کا جو اصل اصول ہے ولیمے کے حوالے سے، کہ ولیمہ کیا جائے سنت ہے، لیکن سادگی بھی اس کے ساتھ ہی اتنی بڑی سنت ہے، سادگی بھی اتنی بڑی سنت ہے۔ اب یہ جو ہے کہ بھئی اس کی شادی میں دو کھانے تھے، تو اب میرے اگر دو نہیں ہوں گے تو میری اس میں شرمندگی ہے، میرے لیے باعث آ رہا ہے، اب میں تین کھانے کروں گا، میں چار کھانے کروں گا، یا اب جو بھی نتنے لوگوں کے تصورات ہوتے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ولیمے کے اوپر اس طرح کرنے کا ہے، یہ تکلفات جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا ولیمے کے تکلفات بھی اسی میں آتے ہیں جو حدیث میں حکم ہے، تو جو کیے جاتے ہیں ہمارے عرف کے اعتبار سے اس میں نہیں آتے۔ اس میں تفاخر کا بہت عمل دخل ہے، اس میں تکلفات جو بلا وجہ اور بلا ضرورت کے ہیں اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔
مفتی صاحب ایک فیشن ہے اور باقاعدہ یاد رکھا جاتا ہے کہ فلاں نے اتنا بنایا تھا،
ایک عزت کا مسئلہ بن گیا ہے اور یہ اس طور پہ کیا جاتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی حدیث مبارک پر عمل کی نیت سے تکلفات کرتا ہے اور اس میں سادگی کو بھی پیش نظر رکھتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کا حدیث مبارک پر بھی عمل ہو جائے گا۔ لیکن ولیمے کے کھانے کا وہی ہے کہ اس میں ہمیشہ سے ہی خرابیاں چلتی آئیں، اس میں ہمیشہ سے، اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ یہ حدیث مبارک کے اندر فرما دیا گیا نا کہ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے، کہ پیٹ بھروں کو بلایا جاتا ہے جن کو حاجت نہیں، اور جن کو حاجت ہے انہیں بگایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے کے اندر بھی یہ برائی موجود تھی، تو چونکہ کفار پہلے سے کرتے آئے ہوں گے، پھر جو نئے نئے مسلمان ہوئے ابھی ان کی پوری اسلامی تربیت نہیں ہوئی تھی، ان کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز پائی جاتی ہوگی، یا پھر ہماری تربیت کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لیکن یہ چیز ہمیشہ سے پائی جاتی ہے۔ تو ولیمہ جو ہے وہ سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کرے کہ کبھی کوئی ایسا دن آ جائے کہ ہمارے ولیمے جو ہے وہ سادگی کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے،
اللہ کرے۔ دعا بھی کرتے ہیں اور ہے بڑا مشکل کام۔ بہرحال یہ ہے کہ کوشش کریں، نیت کریں، خاص طور پر جو اثر و رسوخ رکھنے والے افراد ہوتے ہیں، کہ جو کچھ کسی کو کہتے ہیں تو ان پر عمل کیا جاتا ہے، جو خاندانوں کے بڑے ہوتے ہیں وہ چاہیں تو اس بات پر بڑا ہی خوبصورت انداز پر وہ عمل کروا بھی سکتے ہیں، اور خود اپنے آپ کو جو ہے وہ مثال بنانا ہوگا، جب ہی جو ہے وہ دوسرے بھی اس بات پر عمل کریں گے۔ اس صورت میں بھی امیر علیہ سنت کی سیرت ہمارے سامنے ہے، ماشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو اس کو ڈسکس کریں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ ولیمہ جو ہے وہ سادگی میں ہونا چاہیے، اور تکلف کے اعتبار سے جو مفتی صاحب نے فرمایا وہ ذہن نشین رکھیے۔ مفتی صاحب، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور بہت سو کے ساتھ یہ درپیش بھی ہوتا ہوگا، اور بعض لوگوں نے تو یہ اپنا ذہن بھی یہی بنا لیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کے ہاں گئے اور اس نے ہمیں چائے تک نہیں پوچھا، اب جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اب میں نے یہ ذہن بنا لیا، اچھا اس نے تو میرے لیے چائے بھی نہیں بنوائی تھی، تو اب میں بھی ایسے طرز عمل اختیار کروں گا، یا اسے ملتی جلتی جو بھی صورت، میں کسی کے ہاں گیا، اس نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، تو جب وہ میرے ہاں آئے تو اب مجھے کیا سلوک کرنا چاہیے۔
یہ طرز عمل صرف اسی مہمان نوازی کے معاملے میں نہیں ہے، ہماری پوری زندگی تقریباً اسی سے تعبیر ہوتی ہے۔ ہمارے گھریلو معاملات ہیں، رشتہ داریوں کے معاملات ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک ہے، اور اس کے علاوہ یعنی ہر جگہ ہمارا وہی ہے کہ جناب عدلے کا بدلہ، یعنی ہماری زندگی اسی اصول میں چلتی ہے کہ عدلے کا بدلہ، جو ہم سے جیسا کرے گا
جی
ہم اس کے ساتھ ویسے ہی کریں گے۔ تو یہ طرز عمل جو ہے یہ اسلامی نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پر، قرآن پاک کی آیات دیکھیں صرف اس چیز کے اندر نہیں، بہت ساری جگہوں پر جو اس میں تعلیمات فرمائی گئی ہیں وہ اس کے بالکل برخلاف ہیں، یعنی اس میں بڑی خوبصورت تعلیم ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو۔ اسی طرح ایک جگہ حدیث مبارک کے اندر ہے، ایک شخص نے عرض کی کہ میرا رشتہ دار مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتا، میں اسے اچھا سلوک کرتا ہوں، تو کیا میں اپنا وہ سلوک جاری رکھوں یا میں بھی پھر ویسے ہی کروں جیسے وہ کرتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، تم اپنا اچھا سلوک جاری رکھو اگرچہ وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے خود یہ مہمان نوازی کے بارے میں حدیث مبارک موجود ہے کہ فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں میرے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو میں اس کی بڑا اکرام کرتا ہوں، لیکن میں اس کے ہاں جاتا ہوں تو وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو کیا وہ آئے تو میں اس کے ساتھ وہی سلوک کروں یا میں کچھ ہٹ کے کروں؟ تو فرمایا کہ نہیں، تم اس کی مہمان نوازی کرو۔ یہ ترمذی شریف کی صریح حدیث اسی موضوع کے اوپر ہے کہ مہمان نوازی اگر دوسرا نہیں کرتا تو جواب کے اندر یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے ہم سے پانی کا نہیں پوچھا تو ہم بھی اس کو پیاسے ہی مرنے دیں گے کہ ہم بھی تجھے پانی نہیں پوچھیں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی یعنی ہم اپنی اچھائی نہ چھوڑیں۔
ٹھیک ہے،
اپنا اس نے اگر اپنی اچھائی چھوڑی ہے تو ہم اپنی اچھائی نہ چھوڑیں، اگر اس نے اخلاق کو چھوڑا ہے تو ہم اپنے اخلاق کو نہ چھوڑیں۔ ہمارا یہ کچھ اس حوالے سے ذہن بن جائے نا کہ جیسے کو تیسا والا جو ہمارا وہ عام طور پہ ذہن ہوتا ہے کہ جو ہم سے جیسا کرے گا ہم اس سے ویسے کریں، ہم آدمی ہے تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، یہ والا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی مہمان نوازی ہماری نہیں کرتا تو ہم بہرحال اس کی حسب حیثیت جو ہے اس کی مہمان نوازی کر دیں.
صحیح، ماشاءاللہ. واقعی یہ بڑی ہی اہم بات ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا تو ہمیں بہرحال اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ہی پیش آنا چاہیے. اور اگر ہر کوئی یہی سوچ کر بیٹھ جائے گا تو برائی جو تھی اس کے ساتھ تھی، اب وہ آپ کے اندر بھی آ گئی اور معاشرے کے اندر وہ برائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، اس کی کمی کی صورت کیا ہوگی. تو ہم اپنے عمل کی طرف غور کریں، ہم پر شریعت نے کیا لازم کیا ہے اور اخلاقی طور پر مجھ پر کیا ضروری ہے، میں اس کو پورا کر دوں. اب سامنے والا جیسا بھی سلوک کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ ذہن عطا فرمائے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو ہم جواب میں اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں. ہم اچھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل معاشرے کے اندر بھی اچھی صورت جو ہے وہ درپیش ہوگی. لیکن اس کے لیے آپ کو ذہن بنانا پڑے گا. اب ہوتا یہ بھی ہے کہ اب جیسی ہماری صحبت، جیسے ہمارے دوست، اب دوستوں میں جب بیٹھے تو اب وہ اپنا واقعہ ایک شیئر کرے گا کہ دیکھا وہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا تو میں نے اس کو بڑھ کر جواب دیا، اور بکیا اس کو جو ہے ڈھول بجائیں گے، تھپکی دیں گے، واہ کیا بات ہے تمہاری. تو اب وہ بری صحبت کا یہ اثر کہ یہاں پر حوصلہ افزائی ہو رہی ہے ایک برے کام کی. اور اگر عاشقان رسول کی صحبت ہوگی، اچھے لوگوں کی صحبت ہوگی، اگر کسی نے ایسا کوئی معاملہ درپیش ہوا اور اس کا اظہار کیا تو سامنے والا اس کو سمجھائے گا کہ بھائی اگر اس نے برا کیا تھا تو آپ کو تو اچھا کرنا چاہیے تھا. تو یہاں پر پھر وہی اچھے ماحول کی برکت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنے آپ کو اگر ہم انشاءاللہ وابستہ کریں گے تو اس طرح کی اچھی عادات اپنانے اور اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرنے کا بھی ہمیں موقع ملتا رہے گا. مفتی صاحب، میزبان اور مہمان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اچھا، معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو کسی کے ہاں جاتا ہی نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اس کو، دعوت دینے والا بھی سمجھتا ہے جب تک میں اس کو تین دفعہ چار دفعہ دعوت نہیں دوں گا تو اس نے میرے ہاں نہیں آنا. ایک تو یہ طبقہ ہے. اچھا، ایک اس کا بالکل برعکس ہے کہ ان کو کوئی بلائے یا نہ بلائے وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، اور ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے. تو دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں ہماری شریع رہنمائی فرمائی.
ایک تو یہ کہ بالکل ہی دعوت قبول نہ کرنا، کسی کے ہاں بھی نہ جانا. اس میں اگر تو کوئی عذر شرعی موجود ہے پھر تو اس کی گنجائش ہے. عذر شرعی یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، جیسے شخصیات ہوتی ہیں، وی آئی پیز ہیں، ان کے ساتھ بعض اوقات سیکورٹی کا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ یوں دعوتوں پر نہیں جا سکتے. تو اب جہاں پر جان کا مسئلہ ہے تو وہاں پر تو شریعت نے بہت ساری گنجائشیں دی ہوئی ہیں، لہذا وہ اگر دعوت قبول نہیں کرتا تو اس کا یہ عذر ویلڈ ہے، قابل قبول ہے. اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، وہ دعوت پہ چلا جائے تو اس کی بہت اہم کاموں کے اندر حرج واقع ہوتا ہے.
صحیح.
اب آدمی اپنے کاموں کا جب حرج دیکھتا ہے تو پھر اس وجہ سے وہ دعوت قبول نہیں کرتا. اگر یہ عذر ہے تو یہ بھی عذر معقول ہے، اور اس کی وجہ سے بھی اگر یہ نہیں جاتا تو درست ہے. اگرچہ اس دوسرے نمبر والے کو کبھی کبھار چلے بھی جانا چاہیے تاکہ بالکل جو دبا ہی لگا ہوا ہے نا کہ یہ ہرگز کہیں کہ جاتا ہی نہیں ہے، وہ والا بہرحال کم ہو. دوسرا آدمی کو ایسی بھی مصروفیات نہیں ہوتی کہ پوری زندگی اس کو فرصت ہی نہیں ملتی، ایسا دنیا کے اندر شاید ہی کوئی آدمی موجود ہو. جو بہت زیادہ مصروف ہوگا بہرحال اس کے پاس بھی وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ فاسق کی دعوت قبول کرنا ضروری نہیں ہے. جو یہ ہے نا کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، یعنی مترک حکم یہ کہ دعوت قبول کرنا سنت، لیکن اس میں فاسق کی دعوت کا یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ ان سے ترک تعلق کی اجازت ہے، بعض صورتوں میں حکم ہے. تو جب ان سے ترک تعلق جائز ہے تو دعوت بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے کہ دعوت بھی چھوڑ سکتا ہے ان کی. اچھا، اسی طرح وہ دعوت کے جو تفاخر کے طور پہ کی گئی، تفاخر سے مراد یہ ہے کہ جو اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے مال و دولت کی نمائش کے لیے، اور اپنا بڑا پن جو ہے وہ لوگوں میں دکھانے کے لیے جو دعوت کی جائے، اس دعوت کا قبول کرنا ضروری نہیں. لہذا اب ایسی دعوت کہ جس کے کرنے والے ہی جو ہے وہ بول رہے ہیں منہ سے کہ ہم وہ دعوت کریں گے کہ دنیا دیکھے گی، جو اپنے منہ سے تفاخر اور مقابلے بازی اور دوسروں کے اوپر بڑائی بتا رہے ہیں، ان کی دعوت قبول کرنا سنت نہیں، بلکہ جانے سے منع کیا گیا. کہ ایسی دعوتوں پہ جانا گویا ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ جناب نے تفاخر کیا، ہم معاون آپ کے موجود ہیں. تو ایسی دعوتوں پہ جانا ویسے ہی منع ہے. اب یہ آزار ہیں، اس طرح کے مسائل ہیں جن کی وجہ سے کوئی دعوت قبول نہیں کرتا، تو اس کا دعوت قبول نہ کرنا اور کہیں نہ جانا یہ درست ہے اور اس کی اجازت ہے. دوسرے نمبر پہ یہ آزار نہیں ہے. تو اب اس صورت میں دو صورتیں ہیں، ایک ہے عام دعوت اور ایک ہے ولیمے کی دعوت. عام دعوت سے مراد جیسے یہ سالگرہ کی دعوت ہو گئی یا ویسے ہی کسی نے دعوت کی ہے اس کے طور پہ چلے گئے, تو اس طرح بہت ساری سیریمنیز ہوتی ہیں, ان کی دعوت قبول کرنا سنت ہے, سنت غیر مؤکدہ, یعنی اگر قبول کر لے تو سنت کا ثواب ملے گا, نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے, ترک یعنی خلاف اولا مکروہ تنزیہ کہنے آپ. اور دوسرا ہے ولیمے کی دعوت, ولیمے کی دعوت کا قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے کہ دعوت ضرور قبول کرے اور جائے. اور جا کر کھانے کا مسئلہ میں نے عرض کر دیا کہ دعوت ولیمہ قبول کرنا سنت مؤکدہ, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولیمے کی دعوت میں چلا جائے, وہاں جا کر کھانا کھانا ضروری نہیں ہے, کھانا کھانا ضروری ہے, وہ روزہ دار بھی دعوت ولیمہ پہ دن کے وقت چلا جائے تو اس کی وہ سنت ادا ہو گئی, کھانا تو لازمی بات ہے وہ نہیں کھائے گا,
ٹھیک ہے.
لیکن اس میں وہ شرطیں ساری کی ساری موجود ہیں کہ دعوت ولیمہ کا قبول کرنا یعنی وہاں جانا سنت مؤکدہ تب ہے جب شرعی خرابیوں میں سے کوئی خرابی نہ پائی جاتی ہو, اور شرعی اعذار جو قبول نہ کرنے کے ہیں وہ وہاں پر کوئی نہ ہو, اگر عذر ہے تو پھر شریعت نے اجازت دی, پھر مؤکدہ اس کے حق میں نہیں رہے گا. تو یہ تو ہے دعوت قبول کرنے کے حوالے سے. اب دوسرا جو مسئلہ تھا کہ بن بلائے چلے جانا, بن بلائے چلے جانے کے اندر دو صورتیں ہیں, ایک تو ہے کہ دعوت عام ہے اور اس میں کوئی بھی آ جائے تو منع نہیں کیا جاتا, کوئی بھی آ جائے تو منع نہیں کیا جاتا, لیکن وہاں تھوڑا سا یہ دیکھ لیا جائے کہ آدمی دعوتوں میں اس انداز میں شرکت نہ کرے کہ لوگوں میں اس کی بدنامی یوں مشہور ہو جائے کہ جناب جہاں کھانے کی دعوت ہو نا وہاں جناب پہنچے ہوئے ہوں گے.
صحیح بجا فرمایا, ایسے
یعنی اگرچہ ان کا جانا کوئی وہ نہیں تھا, منع نہیں تھا. جیسے مثال کے میں ایک مثال دیتا ہوں, کچھ لوگ جو ہے محفلوں میں جاتے ہیں, یہ نعت خوانی کی محفل ہے, بیان کا کوئی وہ ہے,
جی جی,
کھانے کا اہتمام, وہ ہر محفل اور ہر نعت خوانی اور ہر پروگرام میں پہنچے ہوں گے, لیکن بیان سننے کے وقت نہیں آئیں گے کبھی, نعتیں سننے کے وقت نہیں آئیں گے, آئیں گے بالکل جو کھانے کا ٹائم ہوگا. اب یہ جانا جو ہے تو شرعاً ان کا جانا ناجائز نہیں تھا کہ دعوت عام ہے یہ جا سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو یہ موضع ذلت پر پیش کرنا ہے, محل تہمت پر پیش کرنا ہے کہ یہ حریصوں کا ٹولہ تشریف لا رہا ہے. تو یہ والا طرز عمل جو ہے اگرچہ جائز تھا ان کا دعوت پہ جانا, لیکن ایسا طرز عمل اختیار نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اپنی بدنامی ہو, لوگوں کے اندر برے نام کے ساتھ معروف ہو. ہاں اگر آپ نے ہر دعوت میں جانا ہے تو پھر بیان میں پہنچے,
ٹھیک ہے,
پھر نعت خوانی میں پہنچے, ہر جگہ کھانے کے وقت ہی اگر پہنچیں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ لوگ حسن زن کے اتنے جو نا وہ گلاس پی کے نہیں بیٹھے ہوتے کہ وہ آپ کے اوپر اچھا گمان کرے, اگرچہ لوگوں کو اچھا گمان کرنا چاہیے, ان کے لیے واجب ہے کہ اچھا گمان کریں, لیکن تب بھی ایک چیز جو نظر آتی ہے تو بھارت اس کا کچھ لحاظ کرنا چاہیے. یعنی شریعت نے فرمایا اتقوا موادیت تہم, تہمتوں کی جگہ سے بچو. یہ وہ ہے, یہ ہے بن بلائے,
ٹھیک ہے,
بن بلائے کے بطور خاص ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث اعزاز ہے. یعنی بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جاتا کھانے کے وقت ہی ہے, لیکن اس کا جانا کھانے کے وقت بھی اعزاز شمار کیا جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن یعنی معزز آدمی ہے, معروف آدمی ہے, کوئی شخصیت ہے, کوئی بہت بڑا عالم دین ہے یا پیر صاحب ہیں, ان کو دو دو گھنٹے لا کے نہیں بٹھایا جاتا,
ٹھیک
ہے, ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ حضور آپ صرف اگر کھانے کے وقت میں بھی آ جائیں نا تو ہماری عزت افزائی ہوگی.
صحیح,
اب وہ جا رہا ہے تو اس کا جانا اس وقت بھی محل تہمت نہیں ہے, لوگوں کے لیے باعث عزت ہے, لہذا اس کا جو میٹر ہے وہ جدا ہے. یہ جو عام لوگ ہیں ان کے اعتبار سے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں. اچھا اب وہ لوگ, اچھا اب ایک وہ دعوت خاص کہ خاص خاص لوگوں کو دعوت ہے کہ یہ 15 بندے آئیں گے, یہ 4 بندے آئیں, وہاں پر کوئی بن بلائے پہنچ جائے, جیسے دعوت ولیمے کی ہے جس کو نہیں بھی ہے وہ بھی پہنچا ہوا, دعوت کسی اور چیز کی ہے جس کو نہیں بھی دعوت وہ بھی پہنچا ہوا, یہ دعوت, اس طرح دعوت میں جانا ناجائز و گناہ ہے, حرام ہے. حدیث مبارک کے اندر ہے کہ جو یوں بن بلائے گیا وہ چور بن کے گیا, ڈاکو بن کے باہر آیا, وہ چور بن کے گیا اور لوٹ مار کر کے وہ باہر نکلا. تو لہذا اس طرح بن بلائے دعوت میں جانا یہ جائز نہیں ہے. اس کے پیچھے شریعت کا بڑا واضح اصول ہے کہ کسی کی کوئی شے لینا یا کھانا اس کی خوش دلی سے اجازت کے بغیر جائز نہیں, خوش دلی کی اجازت کے بغیر جائز نہیں. صرف اجازت نہیں کہہ رہا میں,
اچھا
کہ اس نے کہا اچھا چلو آپ آئی گئے تو آپ بھی بیٹھ جائیں, یہ نہیں, پتہ ہو کہ خوش دلی سے اجازت دے رہا ہے, ایسا قرائن سے نظر آ رہا ہے کہ اجازت تو دے رہا لیکن انتہائی مجبوری کے ساتھ دے رہا ہے, تو وہاں پر اس کی اجازت کے باوجود بھی اس کا کھانا جائز نہیں. کیونکہ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ کسی مومن کے لیے حلال نہیں یا خدا عصا اخیہ الا بتیبی نفسہ, کہ اپنے بھائی کا عصا لاٹھی وہ بھی لے بغیر اس کی خوش دلی کے. تو بھی تی بھی نفس ہی فرمایا گیا, مطلق بھی اذن ہی نہیں فرمایا گیا, اور بھی اذن ہی فرمایا بھی گیا تو وہ بھی تی بھی نفسی ہی کے ساتھ مقید ہے.
ٹھیک ہے,
کہ اس کی خوش دلی سے جو اجازت ہے اس کے ساتھ جو لے گا وہ اجازت ہے ورنہ نہیں. حدیث مبارک کے اندر ہاں یہ ہے کہ جیسے کوئی چلا گیا, چار آدمی جا رہے, پانچواں ساتھ مل گیا, اب یہ مہمان کو بول دے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے, اب چاہے تو اجازت دے دے چاہے تو منع کر دے. اب وہ اجازت دے دیتا ہے تو اب اس کا لے جانا جائز ہے. یہ حدیث مبارک میں موجود ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انصاری صحابی تھے حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ کھانا تیار کرو پانچ آدمیوں کا, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں گا بما چار صحابہ کرام کے, تو پانچ افراد تشریف لائیں گے, آپ کھانا تیار کریں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے گھر جا رہے تھے تو ایک اور شخص بھی ساتھ ہو گیا.
اچھا,
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس صحابی کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا کہ یہ ہمارے ساتھ خود بخود آ گیا ہے.
اچھا, وضاحت فرما,
یہ ہمارے ساتھ خود بخود آ گیا ہے, اگر تم اجازت دو تو یہ ہمارے ساتھ آ جائے ورنہ یہ واپس چلا جائے.
صحیح صحیح.
تو اس نے صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے, تو پھر سرکار علیہ السلام اسے لے کر گئے.
سبحان
اللہ. اچھا, اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے, ایک شخص نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو سرکار نے فرمایا کہ کیا عائشہ کی بھی, یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دعوت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں.
اچھا,
صحابی نے کہا نہیں. فرمایا پھر میں بھی نہیں آؤں گا.
اچھا,
عرض کی نہیں حضور آپ کی دعوت ہے؟ فرمایا کہ عائشہ کی بھی ہے. اس نے عرض کی نہیں. فرمایا پھر میں بھی نہیں آؤں گا.
اللہ اکبر.
پھر اس نے عرض کی حضور آپ کی دعوت ہے؟ فرمایا کہ عائشہ کی بھی ہے. تو اس نے کہا جی. فرمایا ٹھیک. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار لے کر گئے.
سبحان اللہ.
دونوں واقعے میں فرق کیا ہے؟
کتنی پیاری بات.
دونوں واقعے میں فرق یہ ہے, جو پہلا واقعہ تھا وہ تو اصل اصول ہے.
ٹھیک ہے,
کہ جب مہمان کے ساتھ کوئی دوسرا خود بخود ساتھ ہو جائے بغیر اجازت کے, اس کو لے جانے کی اجازت نہیں.
صحیح.
اور سامنے والا اجازت دے تو وہ اجازت دینا بھی اس کا خوش دلی سے ہو تو اجازت ہے.
صحیح.
یعنی جیسے اگر ہمارے ساتھ کوئی چلا جائے تو صرف ہمارے کہنے کی وجہ سے وہ مان لے یہ کافی نہیں ہے, کیونکہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے, صحابی نے خود دعوت کی تھی, اسے پتا تھا گھر میں گنجائش موجود ہے, اور پھر یہ ہے کہ چلے ٹھیک ہے پانچ کا کھانا چھ کو کفایت کر جائے گا.
ٹھیک.
یوں انہوں نے اپنی خوش دلی سے دعوت کی تو سرکار اسلام لے گئے. ہم اس پر بھی عمل نہ کریں, یعنی ہم یہ بھی نہ کریں کہ ہم پانچ کی دعوت ہوئی ہے چھٹے کو ساتھ لے جائیں, دروازے پہ جا کے بولیں اس کو بھی ساتھ بلا لیں.
صحیح.
وہ شرم کے اندر بولے گا کہ ہاں, حالانکہ اس کا دل نہیں کر رہا ہوگا, حالانکہ اس کا دل نہیں کر رہا ہوگا. تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ جدا ہے.
صحیح.
لہذا اگرچہ فی نفسی ہی جواز کی صورت بن سکتی ہے اس حدیث کی روشنی میں, لیکن ہمارے ہاں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ واقعی اس نے پانچ کی دعوت ہی کرنی یا اس نے دو کی دعوت کرنی, اور ہم جس تیسرے کو لے کے جا رہے ہیں اس نے نہیں اس کی دعوت کرنی, ہمارے کہنے پہ مجبور ہو کے وہ ہاں کر دے گا. لہذا اس کے اوپر ہرگز ہرگز اس انداز کے اندر عمل نہ کیا جائے. وہی ہے کہ اچھا, یا پھر یہ ہے کہ اتنی پھر ہمت ہو جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اجازت دو تو میں لے آؤں, منع کرو تو واپس. تو اب اگر مہمان اپنے ساتھ کسی کو لے کے جا رہا ہے تو پھر اتنی اخلاقی جرت اس کے اندر ہو,
ظرف بھی ہونا چاہیے
کہ مہمان اگر اس کو بول دے کہ بھئی آپ اس کو واپس بھیجے, میں نہیں اس کو بلاتا.
صحیح.
تو بغیر ناراض ہوئے, بغیر برا محسوس کیے, بغیر اپنے چہرے اور تاثرات میں تبدیلی لائے کہ اس کو بول دے بھئی تم واپس جاؤ, تمہاری دعوت نہیں ہے, اور وہ جو آنے والا ہے وہ بھی چپ چاپ چلا جائے.
صحیح.
وہ بھی نہ بولے یہ کیا بات ہوئی بھی.
صحیح.
اور یہ بھی اپنی عزت کا مسئلہ بنا کے نہ بیٹھا ہوا کہ یار جب میں نے آئی گیا تھا تو تمہارا کیا جاتا تھا.
میری سفارش بھی قبول نہیں ہے,
بہت مشکل ہے. جتنی میں قیودات بیان کر رہا ہوں اس پہ کہاں عمل ہو سکتا ہے؟
بہت زیادہ مشکل,
بہت مشکل ہے. تو لہذا وہ اقدام ہی نہ کیا جائے کہ جس کا نتیجہ اچھا نہ نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جدا,
صحیح,
اور صحابہ کرام کا آپ کے ساتھ جو تعلق اور محبت تھا وہ جدا. لہذا اس کے اوپر ہمارے زمانے کے چیزوں کو قیاس نہ کیا جائے. اچھا, اب معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا, کہ جب انہوں نے منع کر دیا تھا تو سرکار علیہ السلام نے بار بار کیوں فرمایا؟
صحیح.
کہ ان کی نہیں تو میں بھی نہیں کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ علماء کرام نے بیان فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اتنے ہی دنوں سے فاقے سے تھی جتنے دنوں سے سرکار تھے.
اللہ اللہ اللہ.
اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تو دعوت ہو گئی, سرکار تشریف لے جائیں, تو اب جو ازواج مطہرات سے اور حضرت عائشہ سے سرکار کو محبت, اور جو اپنی ازواج کا, بیویوں کا خیال رکھنے کا عملی نمونہ پیش کرنا تھا,
اللہ اللہ,
اس کے اعتبار سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا کہ میں تو جا کے کھانا کھا لوں لیکن یہ اسی طرح گھر کے اندر بھوکی بیٹھی رہے.
اللہ
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اصرار فرمایا. ایک دوسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اس میں حضرت عائشہ کا مقام دکھانا تھا.
سبحان اللہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی محبت ہے اور حضرت عائشہ کا کیا مقام ہے. اس مقام کو دکھانے کے لیے سرکار نے یہ طرز عمل اختیار فرمایا. تیسری وجہ یہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں بار بار اصرار کیا, نفس جواز بیان کرنا تھا کہ یہ اس طرح کیا جائے تو بہرحال جواز موجود ہے.
صحیح
یہ نہیں ہے کہ مطلقاً اجازت نہیں. اب دو مرتبہ منع کرنے کے بعد جب تیسری مرتبہ انہوں نے اجازت دے دی تو اب کیا جانا جائز ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے جانا جائز تھا کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کے حالات بھی جانتے تھے اور ظاہری قرائن سے بھی سمجھتے تھے کہ دو مرتبہ منع کر کے جو تیسری مرتبہ اجازت دی ہے وہ اس کی اجازت خوش دلی کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو بار بار اصرار کریں تو وہ بھی اجازت دے دیں
جی,
لیکن وہاں اس کا دل سے اجازت نہ دینا موجود ہو سکتا ہے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جدا ہے. آپ اس کے دل کی حالت بھی جانتے ہیں, آپ ظاہری قرائن کو بھی جانتے ہیں, ان کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا اور ساتھ لے کر گئے. تو لہٰذا حکم وہی ہے کہ جس کو دعوت نہیں دی گئی وہ بن بلائے دعوت کے اندر ہرگز ہرگز نہ جائے, اور جواز کی صورت موجود ہے کہ مہمان اس کے لیے کر دے لیکن ہمارے زمانے کے اندر اس سے بچا جائے تو ہی بہتر ہے.
ماشاءاللہ مفتی صاحب کے گفتگو سن کر ایسا محسوس ہو رہا ہوگا ناظرین کو بھی کہ ہم تو اس کو بڑا ہی لائٹ سا لیتے ہیں. نہیں, ہمارے یہاں نارملی ان چیزوں کا کہاں لحاظ رکھا جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں ساتھ میں کس کو لے کے جا رہا ہوں, جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. اور آپ نے جو اجازت کی صورتیں بیان فرمائیں کہ کس صورت میں اجازت ہے, خوش دلی کو جانچنا ہے, سامنے والے کو دیکھنا ہے, اگر منع کر دے تو مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے, ساتھ والے کا اس کا کیسا رسپانس ہونا چاہیے, تو بڑی ہی اہم اور باریک ان معنوں پر کہ ہم اس کو سیریس ہی نہیں لیتے. بس دعوت دے دی, آ گئے, چلے گئے, کھا لیا, کوئی لحاظ نہیں ہوتا, کوئی مروت نہیں ہوتی, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے پیش نظر نہیں رہتی.
بہت سی چیزیں نا بیسکلی سوچ نہیں ہے وہ جی, جو خاص جی, طور پہ میں پہلے سلسلے کے اندر عرض کیا تھا کہ جی, معاشرہ جو ہے
کامن سینس
یہ ہمارے دین سے بالکل جو ہے نا تقریباً یعنی لوگوں نے عملی طور پہ خارج کی ہوئی ہے. یہ بچوں اچھا ہر جگہ بچوں کو ساتھ لے جانا اس کی بھی کوئی زیادہ نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں کہ شاید اچھا بچوں کو ساتھ لے جانا درست. ایک آدمی نے آپ کو دعوت اس لیے دی ہے کہ وہ آپ سے کچھ وہ ہے بات کرنا چاہتا ہے
جی,
آپ سے اس نے کوئی سیریس بات کرنی ہے, توجہ سے بیٹھے گا, بات کرے گا, آپ لے کے بچے کو ساتھ, بچہ اپنی اچھل کود میں لگا ہوا, چیزیں گرانے میں, صوفے پہ چھلانگ مارنے میں, چیزیں چھیڑنے کے اندر, وہ آدمی بات کر ہی نہیں سکتا. یا بات ایسی ہے کہ اس نے بالکل پرائیویسی کی بات کرنی ہے, وہ بچے کے سامنے بھی نہیں کر سکتا. تو یہ صرف بڑے گا نہیں, بچے کو بھی وہاں ساتھ نہ لے کر جائیں کہ جہاں پر صورت نظر آئے کہ وہاں دعوت نہیں ہے تو بچے کو بھی ساتھ لے کر نہ جائیں.
ماشاء اللہ بڑی اہم باتیں ہم نے سیکھی.
ہمارے تو بیان جی خراب کرنے کے لوگ بچوں کو ساتھ لے کے آ جاتے ہیں.
صحیح,
یعنی لوگ مبلغ کا بیان سننے جاتے ہیں
جی,
بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں, پھر بچوں کا کوئی خیال نہیں کرے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ یقین کہ وہ حالت ہوتی ہے میرا آئے دن, یعنی میرے ساتھ یہ ذاتی تجربہ ہوتا ہے کہ بیان کے لیے بیٹھے, اب بچے سامنے بڑا ہونا تو آدمی سمجھا بھی دیتا ہے
جی,
بھائی آپ خاموش بیٹھے
جی,
بچے کو کون سمجھائے, اور جو اس کے ساتھ لانے والا ہے وہ تو آزاد بیٹھا ہوا ہے, وہ تو پرواہ کرے گا نہیں, اب بچے شور مچا رہے, کھیل لے, ادھر جا ادھر جا, سب کچھ ہو رہا ہے, وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال کریں کہ خاص طور پہ جو بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ بیچارہ پوری توجہ سے لگا ہوتا ہے.
بالکل,
اس کی توجہ خراب ہوتی ہے, اس کا بیان خراب ہوتا ہے, بیان خراب ہوتا ہے, اتنے اہتمام جو کیا کرایا سارے کا سارا خراب ہو جاتا ہے.
صحیح, بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان سب باتوں کو جو ہمارے اسلامی احکامات ہیں, ایک معاشرتی ایک نظام ہے اسلام, سنتوں کی روشنی میں ہمیں جو کچھ سکھایا گیا ہے ان پر ہم عمل کریں. اور پھر وہی بات ہے کہ ہماری توجہ ہوگی, ہمارے اندر طلب ہوگی, مجھے سیکھنا ہے کرنا ہے, تو پھر ہی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اپنے پیش نظر رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کو بھی قبول فرمائے اور جو باتیں ہم نے سیکھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.
کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن, کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن, عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا, تیری طلعت کا عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.